بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. پیچھے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض واقعات گزرے، اور خاص طور پر ہے داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جن کو دنیا کی ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں، سہولتیں، بادشاہت وغیرہ دی گئی، اور ان کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جن کی آزمائشیں، تکلیفیں، بیماری کے واقعات مشہور و معروف ہیں. ایک عجیب بات ہے اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم میں، جہاں تک میں نے دیکھا، تین ہی اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اواب. ویسے تو تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے تھے. اواب کے معنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف ہر چیز میں دھیان لے جانے والے، اللہ کی طرف توجہ رکھنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے. تو ظاہر ہے تمام انبیاء کی یہ شان تھی، جو جتنے اونچے مقام کا ہوگا ان کی وہ شان ہوگی، اور یہاں پر اولوالعزم پیغمبروں کا تو تذکرہ بھی نہیں کیا گیا. جو خاص پانچ اولوالعزم پیغمبر ہیں ان کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کریم میں اواب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، فرمایا کہ نعم العبد انہ اواب، کتنے ہی اچھے بندے تھے، اواب تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو، انبیاء تو سب اواب تھے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور بڑی سے بڑی نعمت اور بڑی سے بڑی بادشاہت مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے. دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیفیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، آفتیں آ جائیں، اموات آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیں غافل نہ کر دیں. چاہے نعمتوں اور راحتوں کی حالت ہو، چاہے تکلیفوں اور مصیبتوں کی حالت ہو، ہر حالت میں اللہ کی طرف دھیان لگائے رہنا یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو. ان انبیاء کے واقعات کی اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام تو کئی مرتبہ آ چکے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایک خاص مقام دیا ہی تھا. ان کی اولاد میں اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو ملک شام میں آباد ہوئے، اور ایک اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کے حکم یہ تھا کہ وہ عرب میں اور مکہ مکرمہ آ کر رہیں گے. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولی الایدی والابصار، لفظی ترجمہ ہے ہاتھوں والے، نگاہوں والے تھے، لفظی ترجمہ. اور نگاہوں والے، ابصار کا لفظ جو ہے نا وہ آنکھوں کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بصارت، اور بصیرت کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، دیکھتا ہے یعنی سمجھتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کے اولی الایدی ہاتھ، انسان ظاہری طور پر جب کوئی کام کرتا ہے تو عموماً اس کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک خصوصیت بڑی یہ تھی کہ وہ ظاہری اعمال میں بھی قوت، مجاہدہ اور محنت کرنے والے تھے، قوت سے کام لینے والے تھے، اور ذہنی طور پر سوچ کے اعتبار سے بھی فکری صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کی ظاہری جسمانی صلاحیتیں اور کسی کی فکری اور سوچ کے اعتبار سے جو صلاحیتیں اللہ کے لیے ہو جائیں تو وہ کامل اللہ کا بندہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا، اللہ کا مقرب، ان صفات کا حامل بن سکتا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي۔ ہمیں کیا ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی ظاہری جو صلاحیتیں ہیں اللہ کی رضا میں استعمال کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ذہنی، دماغی اور صلاحیتیں دی ہیں اس کو بھی اللہ کی رضا میں استعمال کریں۔ جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا میں استعمال کریں۔ اور انسان اپنی مرضیات کے لیے استعمال کرتا ہے، کچھ اوقات اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، لیکن وہاں بھی حسن نیت، اچھی نیت سے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو گناہوں میں تو استعمال نہ کرے، اللہ کی نافرمانی میں تو استعمال نہ کرے۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، ان چیزوں کو گناہوں کے کام میں تو استعمال نہ کرے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ کہ اچھا، لغویات اور فضول میں استعمال نہ کرے۔ اور بہتر درجہ یہ ہے، سب سے اچھا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات، خوشنودی والے کاموں میں اس کو استعمال کرے۔ پھر اس کے بھی درجات ہوں گے، کس درجے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کی تعریف میں ایک اور بات فرماتے ہیں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّار۔ ان انبیاء علیہم السلام کو، جن کا تذکرہ یہاں ہوا، اور جو عام دوسرے انبیاء ہیں، ان انبیاء کو ہم نے خاص کیا تھا ایک خاص بات کے ساتھ۔ اخلصناہم، خالص کر لیا تھا، خاص کر لیا تھا۔ کیسے؟ بخالصتن، ایک خاص بات کے ساتھ۔ اور وہ خاص بات کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات میں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے اعلیٰ درجے کے کمالات کو پہنچے تھے، وہ کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ آگے اس لیے فرماتے ہیں تاکہ ہم بھی اس صفت کو اختیار کریں، اس عادت کو اختیار کریں۔ ہم نے ان کو خاص کیا تھا ایک خاص چیز کے ساتھ، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ ذکر الدار، ذکر یوم القیامہ نہیں، ذکر الآخرہ نہیں، ذکر الدار، جس کا ترجمہ ہم پڑھیں تو الدار گھر کو کہتے ہیں، گھر کی یاد۔ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتا دیا کہ دیکھو، اصل انسان کا گھر جو ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں میرا گھر، میری چیز، میری زمین، یہ تو جانے کے لیے ہے، پہلے ہم سے 100 سال پہلے تو ہمارا تھا نہیں، اور 100 سال کے بعد ہمارا ہوگا نہیں، تو وہ گھر کیسا گھر ہوا ہمارا جو نہ پہلے 100 سال پہلے ہمارا تھا؟ میں تو 100 زیادہ نمبر بتا رہا ہوں۔ اگر ایک گھر 50 سال پہلے ہمارا نہیں تھا، 50 سال بعد ہمارا نہیں رہنے والا، تو وہ گھر کی کیا حیثیت؟ گھر تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے، جس میں انسان ہمیشہ رہے اور وہ گھر بھی اس کے ساتھ رہے، وہ بھی رہے، دونوں رہیں، اور وہ جنتی ہے۔ تو مؤمن کے لیے گھر جو ہے وہ تو آخرت ہی میں ہے، دنیا میں اس کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ دیکھو، ایک وقت آئے گا تمہارے والد دنیا کے ایک بہت بڑے حاکم ہوں گے، اور فارس، ایران وغیرہ کا علاقہ، قیصر و کسریٰ کا علاقہ، یہ سب ماتحتی میں آ جائے گا، اور تم ان کے بیٹے ہوگے، تو دیکھو کہیں دنیا سے دل نہ لگا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ نہیں ہیں، آپ نے تو یہ فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، دیکھو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح رہنا جیسے کوئی راستہ گزرنے والا۔ مسافر تو پھر بھی چند دن قیام کرتا ہے، سہولت کی انتظامات کر لیتا ہے، ایسا رہنا جیسے راستے سے گزرنے والا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹھہر کے بس جانے والا ہے۔ تو گھر تو وہ ہے جو وہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو، ان انبیاء کی خصوصیت یہ تھی کہ دنیا میں وہ رہتے تھے، لیکن رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں، چلے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ تو یہ ان حضرات کی شان ہوتی تھی کہ دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا کو گھر نہیں سمجھا، رہنے کی جگہ نہیں سمجھا۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو خاص کیا تھا ایک خاص چیز کے ساتھ، وہ آخرت کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بلا شبہ یہ لوگ، یہ انبیاء علیہم السلام ہمارے پاس، ہمارے نزدیک لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، منتخب کیے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب کیے ہوئے اور پسندیدہ لوگوں میں یہ انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ یا اللہ، اگر ہم ان فہرست میں شامل ہونا چاہیں، نہیں، انبیاء کی فہرست میں تم لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ، انبیاء کی فہرست میں تو ہم نہیں آ سکتے، تو آپ کے پسندیدہ لوگوں میں کی جماعت میں کسی طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر ایک، ان سے محبت قلبی رکھو، ان سے دلی محبت رکھو، انبیاء علیہم السلام سے، ان کا نام عظمت سے لو۔ اور نمبر دو، ان کی صفات جو قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ دو کام کرنے ہیں بس، دل میں ان کی محبت ہو جن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ نے جن سے محبت کی، ان کی محبت ہو دل میں اللہ والوں کی، جن میں انبیاء تو آئے گئے، اولیاء بھی آ گئے، تو ان حضرات کی محبت دل میں ہو، اور ان کے جو اچھی، ان کی اچھی صفات جو ہمیں بیان، ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، ان صفات کو انسان اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ کیا ہے یہاں پر جو باتیں بیان کی گئیں؟ تین بیان کی گئیں۔ نمبر ایک، ظاہری اعمال میں ہمت سے کام لو۔ نمبر دو، سوچ اور فکر جو ہے وہ اصل اللہ کی یاد میں لگا دو۔ اور نمبر تین، کہ دھیان آخرت کی طرف ہو، آخرت۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، تو پھر محبت بھی ہے، ان والی صفات، ان کی صفات اختیار کرنے کی کوشش بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مصطفین الاخیار ان میں، یا ان سے، ان کے محبین ہی میں شامل کر کے، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء مع من احب، جس کے ساتھ انسان محبت کرے گا تو انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام اور الیسع اور ذو الکفل، ان تمام حضرات کو، کل من الاخیار، یہ سب کے سب پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پر تین نام آ گئے، پیچھے بھی تین نام تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اب تین نام آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو معروف شخصیت ہیں، بہت معروف شخصیت ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم فرزند، جو مکہ مکرمہ کے لیے منتخب کیے گئے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرب کے لوگ، بنو اسماعیل، جو ہاں عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ بنو اسماعیل ہے، تو ایک اعزاز ان کو حاصل ہوا ہے، اور بڑے بڑی قربانیاں ہیں، بچپن ہی سے ان کے جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، قربانی کا واقعہ، فدیناہ بذبح عظیم، ذبح کا جو واقعہ پیش آیا تھا وغیرہ، کعبہ بنانے کا، اتنے لوگ جو کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، بنیاد، ابھی تک جو بنیادیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، اگرچہ پہلے سے کعبہ موجود تھا، بعد میں بھی کعبہ کئی مرتبہ بنا ہے، وہ ایک تاریخ ہے، لیکن اصل جو نسبت کی جا رہی ہے کہ کعبہ کو نئے سرے سے اٹھانے والے، جب اس کے نشانات مٹ چکے تھے، تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تھے۔ خیر، تو اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ہیں الیسع۔ الیسع یہ پیغمبر ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت، نہ اس کی کوئی تفصیل ملتی ہے، نہ احادیث میں تفصیل ملتی ہے، البتہ یہاں پر ان کا نام ہے، اور پیچھے ساتویں پارے میں بھی ان کا نام آیا ہے، الیسع۔ تاریخی لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، اور ان کے زمانے میں تو ان کے ساتھ رہے، ان کے معاون رہے، اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد پھر ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ یہ تو ہو گئے الیسع اور ذوالکفل۔ ذوالکفل جو ہیں وہ ان کا نام اصل میں ذوالکفل نہیں ہے، ذوالکفل کے معنی ذمہ داری اٹھانے والے، جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور صحیح طور پر اس کو نبھایا، یہ ہیں ذوالکفل۔ وَذْكُرْ اسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ۔ یہ ذوالکفل بھی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کریم میں دو جگہ آیا، کوئی تفصیل نہیں ملتی نہ قرآن میں اور حدیث میں بھی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالکفل کی تفصیل نہیں ملتی۔ کفل کی تو ملتی ہے، وہ الگ شخص ہیں، لیکن ذوالکفل کی تفصیل نہیں ملتی۔ ان کا بھی ذکر پیچھے پارہ نمبر 17 میں، الیسع جو ہیں ان کا 7 پارے میں اور یہاں پر ذکر ہے، اور ذوالکفل جو ہیں ان کا 17 پارے میں اور یہاں پر ذکر ہے۔ ذوالکفل کون ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی فہرست میں ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی ہیں، ورنہ قرآن میں، حدیث میں، مرفوع روایتوں میں ان کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ مفسرین سے ان کے بارے میں جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیسع، جو ان کا بھی ذکر ہے، الیسع علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے پہلے جن کا نام ہے الیسع، وہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے یہ اعلان فرمایا مجمع میں کہ دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کوئی اپنے کاموں کے لیے کوئی معاون اور پھر اپنے بعد کے لیے جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا ہو، ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا ہو اور غصہ نہ ہوتا ہو، یعنی بے موقع غصہ نہ ہوتا ہو، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ ہوتا ہو۔ مجمع میں ایک ایسا شخص اٹھا جو کوئی زیادہ معروف بھی نہیں تھا، جس کو لوگ بہت کم اہمیت کا سمجھتے تھے، وہ اٹھا، علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ واقعی تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے ہو، آئندہ کے لیے بھی وعدہ کر؟ ہاں میرا یہی معمول ہے، غصہ بھی نہیں ہوتے۔ کہا نہیں۔ اس وقت الیسع علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا اور مجمع میں پوچھا، پھر یہی اٹھے، ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، تو انہوں نے ان کو مقرر کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے ذمہ داری لے لی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اب یہ ذمہ داری میرے، یعنی چونکہ اب اعلان تھا، پیغمبر ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو ظاہر جواب دینا ضروری تھا، تو ان پر ذمہ داری آ گئی۔ ابلیس کو برا لگا کہ اچھا یہ اتنے اونچے منصب پر فائز ہو گیا، شیاطین سے کہا کہ اچھا تم لوگ اس کو کچھ محنت کرو اس پر، کہ اس کو اپنے جو معاہدہ ہے اس سے ہٹا دو۔ شیاطین نے کہا ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ قابو کا نہیں ہے، ہم نے تو بہت محنت اس پر کوشش کی ہے لیکن یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ تو جو بڑا تھا، ابلیس تھا یا بڑا شیطان تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں یہ معاملہ، یہ کیس میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ وہ چونکہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، دوپہر کو تھوڑا وقت تھا جس میں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اب اس وقت جب وہ سونے کا وقت تھا ان کا، قیلولہ کا، اس وقت یہ شیطان بڑا جو تھا ان کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ بوڑھا ہوں، مظلوم ہوں، میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، ذرا میری بات سن لیجئے، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب اس نے جو بات شروع کی تو چلتے چلتے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو میرا یہ فیصلہ کا وقت ہوتا ہے، قضا کا، صبح بھی ہے، شام کو بھی ہے، میں یہاں سے، ٹھیک ہے، اب وہ دن قیلولہ کا تو نکل گیا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں وہاں بیٹھوں گا، تو آ جانا تاکہ تمہیں بھی بلا لیں، مدعا علی کو بھی بلا لیں اور معاملہ حل ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ خیر سونے کا وقت ہو گیا، 24 میں یہ وقت سونے کا تھا، وہ وقت یہ لے لیا، لمبی چوڑی داستان شروع کر دی۔ اب شام کو وہ انتظار کر رہے ہیں تو آیا ہی نہیں، दूसरे दिन सुबह इंतज़ार किया, फिर आया नहीं। दोपहर को फिर जब लेटे हैं आराम करने के लिए, फिर आ गया, दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। कौन? वही कल वाला, वो मज़लूम बूढ़ा हूँ। क्या कहा था कल आना? शाम को भी नहीं आए, सुबह भी नहीं आए। हाँ, असल में वो हमारे जो जो मुखालिफ है ना, वो बड़े तेज़ हैं। क्या हो गया? हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि मैं आपके पास आया हूँ और आपके पास जाने वाला हूँ, तो उन्होंने रुकावट डाल दी कि नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, हम इकरार करते हैं, तुम्हारा हक हमारे ज़िम्मे, हम दे देते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने इकरार कर लिया और मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे आने से रोक दिया, मामला ख़त्म हो गया। फिर जब अब इतनी देर गुजर गई, अब वो कहते हैं अच्छा अब नहीं देते। तो अब आप जब वहाँ होते हैं तो मुझे आपके पास आने नहीं देते कि नहीं, हम इकरार कर लेते हैं, जब हम जब आप अब ख़त्म हो गया मामला, दारुल क़ज़ा से आप निकल गए, अब वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम तो नहीं देंगे। तो अब मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? वो उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। कहा कि ठीक है, अब मैं अभी तो वक्त नहीं है, इस वक्त तो मैं नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी मैं शाम को फिर दारुल क़ज़ा में होऊंगा, तो उस वक्त लेकर सुबह आ जाना। बहरहाल इस दिन भी सोने का वक्त निकल गया। अरे बात जब शुरू होती है तो होती है मजालिम के वाक़ात, तो क्या क्या इंसान बना सकता है। वो भी झूठा, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा झूठा ये कज़ूबुन, शैतान जो है बड़ा झूठा है। तो कितनी कहानियाँ बनाई होंगी। बहरहाल वक्त निकल गया, अब शाम को फिर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नहीं आया। दूसरे दिन सुबह फिर कोई नहीं आया। अब दोपहर को जब आराम का वक्त हुआ, तो उन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी घर के अफराद को कि कोई भी दरवाज़ा न खटखटाए, 2 दिन हो गए हैं बिल्कुल सोना नहीं हुआ, तो इस वजह से कोई दरवाज़ा न खटखटाए, किसी को ना आने दिया जाए। ये फिर पहुंच गया, इसको मना किया, तो दूसरे रास्ते से अंदर पहुंच गया, उनके दरवाज़े तक पहुंच गया, दरवाज़ा खटखटाया। कौन? वही कहा कि बाहर, यहाँ कहाँ से आया, बाहर के दरवाजे सब बंद हैं, वहाँ पहरा है, तो अंदर कैसे पहुँचा? समझ गए कि अच्छा तू तो शैतान है। उसने इकरार किया कि हाँ मैं शैतान हूँ, इसलिए कि इस तरह अंदर तो नहीं पहुँच सकता था, तू तो शैतान है। कहा कि हाँ शैतान। बहरहाल उसने इकरार किया कि हाँ मैं शैतान हूँ, मैंने इसीलिए किया था ताकि आपसे, आपने जो मुआहदा किया था, आपको उस मुआहदे से हटा दूँ कि आप दोपहर को नहीं सोएंगे तो रात को सो जाएंगे, और जब नींद नहीं होगी तो गुस्सा हो जाएंगे। आपने पूरे अपने मुआहदे पर आप जमे रहे और उस पर आप मजबूत रहे, तो बहरहाल मैं अपनी मेहनत में नाकाम हुआ और आप कामयाब हो गए। खैर, यह उनका एक सख्त वक्त था जो उनके आजमाइश उन पर आई इस मुआहदा के बाद, लेकिन वो अपने मुआहदे पर जमे रहे। उनको ज़ुल्किफ़िल कहा जाता है, वही ज़िम्मेदारी को उठाकर निभाने वाले। वस्कुर इस्माईला, तो बहरहाल ज़ाहिरन ऐसा ही कि नबी थे, अलीसा के जानशीन भी बने हों और नबी भी बने हों, दोनों हो सकता है। बहरहाल जानशीन तो उनके हुए तारीख़ी एतबार से। वस्कुर इस्माईला वलीसा वदल्किफ़ली वकुल्लुम मिनल अख़्यार, और आप तज़किरा कीजिए इस्माईल अलैहिस्सलाम का, ज़ुल्किफ़िल अलीसा अलैहिस्सलाम का और ज़ुल्किफ़िल अलैहिस्सलाम का, वकुल्लुम मिनल अख़्यार, और ये सब ही अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। ये तो नेक बंदों का ज़िक्र आ गया, लेकिन ये तो अंबिया थे ना, बहुत ऊंचे मकाम के लोग थे। हम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या अल्लाह, हम इनके मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते। तो जैसे मैंने बताया कि हम अल्लाह ताला से अगर पूछते हैं कि या अल्लाह, हम भी आपके पसंदीदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या है? अच्छा, उनसे मोहब्बत कर लो, उनके तरीक़ों को देखो और इख्तियार कर लो, तो क्या मिलेगा या अल्लाह? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हादा ज़िक्रुन व इन्ना लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब। ये एक बात हो चुकी, ये एक नसीहत का मज़मून पूरा हो चुका, और जो भी तक्वा इख्तियार करेगा, वही जैसे मैं सवाल जवाब के अंदाज़ में समझा रहा हूँ कि गोया हम अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं कि अल्लाह, कोई मेहनत करे, कोशिश करे, आपको खुश करने की, राज़ी करने की कोशिश करे, तो क्या मिलेगा, इनाम क्या होगा? तो फरमाते हैं, व इन्ना लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब, जो भी अल्लाह का तक्वा इख्तियार करेगा, और तक्वा के दरजात हैं, तकवा के दर्जात हैं, कुफ्र व शिर्क से बच गया एक दर्जा है, मासी बड़े गुनाहों से बच गया उसके ऊपर वाला दर्जा, सगीरा गुनाहों से बच गया उसके ऊपर वाला दर्जा, जो मुश्तबह चीज़ें हैं उनसे बच गया उसके ऊपर वाला दर्जा, اور اللہ کی رضا کے لیے اور اوپر والے درجات اختیار کرنا، اس کے درجات ہیں، اس کے درجات ہیں جس کی تفصیلات ہیں. بہرحال انسان جتنا زیادہ تقوی اور احتیاط والی کہ بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، گناہوں سے بچتا رہے اور آگے چلتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی کیا؟ جنات عدن مفتحات لهم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے دروازے بھی، ان جنتوں کے باغات کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. جب وہاں پہنچیں گے، وہ اچھا چابی بھول گئے، کوئی پوچھ رہا ہے اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، نہیں نہیں میرا ہی مکان ہے، دروازہ میرے لیے کھولا گیا ہے، اعزاز و اکرام میں دروازہ کھولا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، راستہ بھی پتہ ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے. جیسے کسی کے آنے پر جب اعزاز ہوتا ہے تو دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، اور قیدیوں کو جب قید خانے میں لے جایا جاتا ہے تو دروازے بند ہوتے ہیں، وہاں پہنچیں گے دروازہ کھلے گا، کھل کر فوراً اندر ڈال کے بند کر دیتے ہیں. جنات عدن مفتحات لهم الابواب، دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، اس میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ کثیرۃ و شراب، اس میں وہ منگوائیں گے، چونکہ خدام ہوں گے، کام والے ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے، کام والے ہوں گے، تو یدعون فیہا، وہ وہاں منگوائیں گے ہر طرح کے میوے. بکل فاکہۃ کثیرہ، پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جنت میں جو بھی کھانے کی چیزیں ہوں گی وہ ضرورت کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ لذت اور مزے کے لیے ہوں گی، اور لذت اور مزے کے لیے جو چیز کھائی جاتی ہے اس کو تفکہ کے طور پر کھانا کہتے ہیں، اس کو فاکہ کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پھل ہی ہوں. وہاں جو بھی چیز انسان کھائے گا وہ تفکہ کے لیے ہی کھائے گا. وہ مانگیں گے وہاں پر ہر طرح کے میوے، یا بہت سارے میوے اور پینے کی چیزیں، ہر طرح کی مشروبات، طرح طرح کے، اور پیٹ تو ایسا ہے نہیں کہ بھر گیا اور نہیں پی سکتے، جتنا اچھا لگ رہا ہے پیتے رہو، کوئی پابندی نہیں، نہ پیٹ بھر جائے گا کہ اب رکنا پڑے گا، اور نہ کوئی آگے کوئی تکلیف یا بار بار استنجا کا تقاضا ہونے کا اندیشہ ہے، پیٹ خراب ہونے، کوئی اسی طرح کا کوئی چیز وہاں نہیں ہے، جتنا بھی کھاتے رہو پیتے رہو. اور پھر ان ظاہری نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اکیلا انسان کیا کرے، تو نہیں خاندان بھی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں بھی ہوں گی. قاصرات الطرف کے معنی پہلے آ چکے ہیں کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو ان مردوں تک ہی محدود رکھیں گی، اوروں کو نہیں دیکھیں گی، اور یہ عورتیں ایسی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ مرد اپنی نگاہوں کو ان عورتوں تک ہی محدود رکھیں گے، دوسروں کو نہیں دیکھیں گے، دونوں طرف سے. قاصرات الطرف، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جب لفظ آ گیا تو پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق دیا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ مرد بھی صرف باہر جانے کے لیے، دعوتوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور گھر میں نہیں، یہ مناسب نہیں. عورتیں بھی صرف دعوتوں کے لیے اور باہر جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور گھر کے لیے نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی اچھی لگے، بیوی کو اس کا شوہر اچھا لگے، باقی لوگ اچھا کہیں نہ کہیں، ان کو ان کی زندگی ساتھ گزرنی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھا، ایک دوسرے کو اچھے لگنے چاہیے. وعندہم قاصرات الطرف اطراف، تو عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ مردوں کی نگاہ انہی تک رہے گی، اور مرد اتنے اچھے ہوں گے، عورتوں کو اچھے لگیں گے کہ ان عورتوں کی نگاہیں مردوں تک ہی محدود رہیں گی. وعندہم قاصرات الطرف، یہ تو ہو گیا دیکھنے کے اعتبار سے، اور پھر اطراف، عمر میں بہت فرق نہیں ہوگا. اب کسی کا 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بعض بیچارے 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا، زندگی اتنی طویل ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر وہ اتنے بوڑھے ہوں گے اور ان کے ساتھ ملنے والیاں ان کو جو ہیں وہ کم عمر ہوں گی، چاہے وہ دنیا کی جو عورت ہے، جو بیوی ہے وہی ہے، یا وہاں کی حور ہیں، جو بھی ہیں، عمر میں تفاوت وہ نہیں ہوگا جیسے دنیا میں انتقال کے وقت تھا. وہاں پر تو اعتراب، اب ایسا ہوگا کہ ہم عمر ہیں، تاکہ ہم عمر ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مناسبت، انسیت، مزاج میں زیادہ موافقت، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بتا دیا کہ اب وہاں پر وہ معاملہ نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، ہم عمر ہوں گے، یعنی قریب قریب عمر ہوگی. اطراب کے ایک معنی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے ہم عمر ہوں گی، اطراب کے ایک معنی ہے آپس میں وہ ہم عمر ہوں گی. مردوں کے ہم عمر ہونے میں میں نے بتا دیا اس کے فوائد کیا ہیں، اور عورتوں کے ہم عمر ہونے میں آپس میں ہم عمر ہونے میں کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے ان کے تعلقات دوستانہ اچھے ہوں گے. وہی مزاج کی عمر میں قرب ہوتا ہے تو مزاج میں بھی مناسبت اور قرب رہتا ہے، موافقت رہتی ہے. هذا ما توعدون اليوم الحساب، اے مؤمنو یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، اور یہ چیز ایسی نہیں کہ ایک دو دن کے لیے، چند دنوں کے لیے انسان باہر چلا گیا اور چند دن کے لیے چیزیں مل گئی، نہیں نہیں. هذا ان هذا لرزقنا، یہ ہماری طرف سے دیا ہوا عطیہ اور انعام ہے، روزی ہے. ما له من نفاد، جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، ابدی ابدی ہمیشہ کے لیے ہے. هذا یہ ایک مضمون ہو چکا اللہ والوں کے لیے، بات بیان ہو چکی ایمان والوں کے لیے، اور جو نہیں مانتے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم یعنی جہنم ہے. يَصْلَوْنَهَا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فَبِئْسَ الْمِهَادُ، وہ بری، لفظی ترجمہ مِهَاد کے معنی آرام کی جگہ، وہ بری جانے کی، بہت بری آرام کی جگہ ہے، بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہاں کون سا آرام، لیکن انسان جب بہت تھکنے کے بعد کہیں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں آرام کی جگہ پہنچ جائے. اب قبر کے مراحل ہیں، وہاں سے پھر میدان حشر میں جا رہے ہیں، میدان حشر میں حساب کتاب کے طویل مراحل، پھر اس کے بعد پھر اتنے سارے مراحل کے بعد گزر 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 کے اخیر میں انسان جا رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ اب تو جا کر کہیں بیٹھے آرام کرے، تو وہ پہنچیں گے تو کہاں؟ دوزخ میں پہنچیں گے. اس کو کہا فبئس المہاد، بری آرام کی جگہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، ھذا حمیم وغساق فلیذوقوہ، کہا جائے گا کہ دیکھو یہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے، غساق یہ پیپ ہے، یہ پیپ ہے دوزخیوں کے زخم اور سے نکلنے والا گند اور پیپ اور اس میں زہر ملا ہوا، یہ کھولتا ہوا پانی، گرم پانی اور یہ پیپ ہے. فلیذوقوہ، اس کو چکھیں، یہ تمہارے کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے. وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے اسی کی شکل کی اور بھی قسمیں ہوں گی، اور طرح کی چیزیں اس طرح کی ہوں گی جو بد ذائقہ، تکلیف دہ، بدبودار. اب کیا ہوگا؟ اب جہنموں کے بعد تذکرہ چل رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جو بڑے ہیں، رؤساء ہیں، جو بڑے ہیں، جو جہنم میں جانے والے، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ جو آگے آگے رہنے والے ہیں، لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کے پیچھے چلنے والے ماتحت ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو بڑے قسم کے لیڈر قسم کے لوگ جو دوزخی ہوں گے، وہ پہلے پہنچیں گے دوزخ کے پاس، ان کے بعد ان کے پیچھے چلنے والوں کو لایا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ ھذا فوج مقتحم معکم، تو آگے جو پہلے سے دوزخ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، یا اندر یا اس کے باہر پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا دیکھو ایک اور جماعت آ رہی ہے، ایک اور جماعت تمہارے پاس آ رہی ہے. ھذا فوج، یہ ایک اور جماعت ہے، مقتحم معکم، جو تمہارے پاس، تمہارے ساتھ دوزخ میں آنے والی ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بکم، لا مرحبا بہم، وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کا برا ہو، یعنی ان کو جگہ ہی نہ ملے، ان کا برا ہو. لا مرحبا بھی، جیسے آتا ہے تو خوشی میں ہاں مرحبا مرحبا، خوش آمدید، آ جائیے. یہاں پر تو وہ چونکہ وہ بھی دوزخ میں ہی جانے والے ہیں، ہماری تو کوئی مدد کریں گے نہیں، ان کے آنے سے ہماری کیا خوشی، جگہ تنگ ہونے والی ہے. لا مرحبا بہم، ان کا برا ہو. انہم صالو النار، کہ تو یہ لوگ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں، اتنی بری جگہ آ رہے ہیں، آتے تو ہمیں بچانے کے لیے آتے ہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ جو ماتحت ہوں گے، جو اب بعد میں آ رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے قالو بل انتم لا مرحبا بكم، بلکہ تمہارا برا ہو، تمہارا برا ہو، تمہیں جگہ نہ ملے، تمہارے لیے آفت آئے. انتم قدمتموه لنا، تم نے ہی تو یہ دوزخ ہمارے لیے آگے کیے، تمہاری وجہ سے تو ہم دوزخ میں جا رہے ہیں. فبئس القرار، کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. بہرحال جب ان کو پتہ ہوگا، چاہے وہ تابع ہوں متبوع ہوں، جب پتہ ہے کہ دوزخ میں جانا ہی ہے، تب وہ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم نے مان لیا کہ ہمیں بھی دوزخ میں جانا ہی ہے، لیکن بس اتنی درخواست ہے، اتنی درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پروردگار جس نے ہمارے لیے یہ معاملات آگے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں دوزخ میں جانے کے لیے یعنی ہم نے اعمال کیے اور اس کے ہم مستحق بنے ہیں, تو فزده عذابا ضعفا في النار, اتنی درخواست ہے, ہمارے عذاب تو چھوٹنے والا نہیں ہے لیکن ان کو دگنا عذاب دے دیجئے دوزخ میں. جو بڑے اپنے چھوٹوں کو لاٹ پیار کر کے اچھا نہیں کوئی بات نہیں کر لینے دو, اچھا یہ کرنا چاہے کر لینے دو, اچھا ٹھیک ہے یہ کر لینے دو, یہی اولاد آخرت میں کہے گی ہمارے والدین نے ہمیں غلط راستے پر لگایا تھا, لاٹ پیار کر کے ہمیں برا بنایا تھا, ہر برائی میں ہمیں آگے جو بڑھنے دیا تھا, دین سکھایا نہیں, دنیا کی ہر دولت کے لیے ڈگری کے لیے ہمیں آگے کیا, اب ہم نے جنت کے لیے کچھ کمایا نہیں, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے, یہی کہنے والے ہیں. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار, اس کو دگنا عذاب دیجیے دوزخ میں. خیر وہاں ان کو خیال یہ ہوگا کہ ان کو دگنا عذاب ہونے سے ہمیں کچھ تسلی تو ہو جائے گی کہ ہمارا عذاب ہلکا محسوس ہوگا. وہاں کا معاملہ یہ ہے, دوزخ کا معاملہ یہ ہے آخرت کا, کہ جو سب سے کم درجے کے عذاب میں ہوگا, صحیح حدیث ہے, جو شخص سب سے کم درجے کے عذاب میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے پیر کے نیچے گرم کچھ رکھا جائے گا جس کی وجہ سے اتنا گرم ہوگا کہ اس کے پورا جسم کے اندر ہر چیز ابلتی ہوگی اور دماغ کے اندر اس کا خون ابلتا ہوا جوش مارتا ہوگا. یہ سب سے کم درجے کا عذاب جو کسی کو ہوگا وہ ہوگا, اور وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہے. یہ آخرت کا معاملہ, کسی کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ دوسرا کوئی مجھ سے زیادہ عذاب میں ہے, تاکہ یہ جو تھوڑا سا جو ذہنی راحت ہے وہ بھی نہ ہو. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, اب یہ لوگ جب دوزخ میں ہیں تو آپس میں یہ لوگ کچھ تذکرہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عجیب نظام بنایا, چونکہ تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. وہ کیسے اضافہ؟ اس طرح ہوگا کہ اچھا یہ لوگ جن کو ہم کم درجے کا سمجھتے تھے نا, ہم سمجھتے تھے یہ لوگ تو برے ہیں, ان کو تو ہم آخرت میں عذاب میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کو ان کا خیال آ جائے گا. قالوا ما وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, وہ کہیں گے کیا ہو گیا کہ ہمیں وہ ایسے مرد نظر نہیں آتے جن کو ہم برا سمجھا کرتے تھے. یہ جو برے لوگ تھے نا, ڈاریاں رکھتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کہا کرتے تھے اور ہمیں بتایا کرتے تھے اور ہمیں ان سے سخت نفرت تھی, ہم تو ان کو برا سمجھتے تھے. مشرکین انبیاء کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں یہی سوچیں گے. بعد کے لوگوں میں بھی اسی طرح ہوا کہ نیک لوگوں کو جنہوں نے برا سمجھا, صلحاء کو برا سمجھا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے آپ کو کوئی شہرت نہیں رکھتے اور لوگ ان کو تحقیر کم درجے کا سمجھتے ہیں. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, کیا بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کیا کرتے تھے. اتخذناهم سخريا, کیا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق اڑایا؟ وہ لوگ تو جنتی ہوں, نعمتوں میں ہوں, اور ہم خامخواہ ان کا مذاق اڑاتے رہے. یا پھر ہو سکتا ہے کہیں دوزخ میں ہوں, ہم زاغت عنہم الابصار, یہ ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں, نظر نہیں آ رہے. دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی. بہرحال بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو جنت میں اعلیٰ درجے کی نعمتوں میں ہیں, تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو, ان ذالک لحق تخاصم اہل النار, یہ جتنی باتیں پیچھے بیان کی گئی, جنتیوں کا جنت میں جانا, دوزخیوں کا دوزخ میں جانا, پھر دوزخیوں کا آپس میں بحث کرنا, اور پھر یہ سب باتیں, یہ سب چیزیں بالکل برحق ہیں, اس میں کسی طرح کا ادنا درجے کا بھی کوئی تردد اور شبہ نہیں ہے. ان ذالک لحق, یہ بالکل حق اور یقینی باتیں ہیں. تخاصم اہل النار, اور یہ بھی کہ یعنی خاص طور پہ اہل دوزخ کا آپس میں بحث کرنا, جھگڑا کرنا, ایک دوسرے سے بات چیت کرنا جس کے پیچھے ذکر آیا, یہ بھی بالکل حق اور بالکل یقینی بات ہے اور ضرور ہو کر رہے گا. یہ باتیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں, جہاں جنت کا ذکر ساتھ میں دوزخ کا ذکر, جہاں امید ہے وہاں پر خوف ہے. انسان امید رکھے تو ساتھ ساتھ خوف والی حالت بھی ہونی چاہیے, وہی جو ہم ریاض صالحین میں آج کل پڑھ رہے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.